ہیلو، السلام علیکم. جی شکریہ. ہاں آپ کا مقصد سیٹ ڈیزائننگ ہے؟ جی ہاں بہت اچھا، لیکن نہیں میرے خیال میں ان دنوں کی تہران کی بہت زیادہ چیزیں باقی نہیں ہیں، شاید گلستان محل اور کچھ دیگر مقامات. نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، بہت دلچسپ کام ہے لیکن میں اس کو انجام دوں گی ضرور. بس ہاں مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک ماہر شخص سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد کچھ مقامات کو بھی دیکھوں گی، لیکن یقینی طور پر میں یہ کام کروں گی. ہاں ضرور ضرور اس کام کو. بہت شکریہ، خدا حافظ. اوکے تھینک یو، خدا حافظ. بہت اچھا، مجھے دیکھنے دیں کہ کہاں سے شروع کروں. پہلے تو مجھے ایک ماہر شخص کی تلاش ہے، کام شروع کرنے کے لیے صحیح معلومات والے ایک مناسب شخص کی. تو میں نے سلسلے میں کتابوں کی کچھ دکانوں پر مطلوبہ کتاب تلاش کی، وہاں مجھے کتاب مل گئی. اس کتاب میں مصنف کا ٹیلی فون نمبر لکھا تھا. اگلے دن ان سے ملاقات کا وقت لیا اور ڈاکٹر مختاری نے کئی گھنٹے تک میرے سوالوں کے جواب دیے.
دیکھیے تہران کا نام تیسری صدی ہجری سے تاریخی متون میں آیا ہے اور عباسی خلفاء کے دربار سے وابستہ ایک شخص کے نام سے منسوب ہے. اس شخص کا نام تاریخ میں مذکور ہے اور اس کے نام کا آخری حصہ تہرانی تھا، لیکن شہر کا نام تہران صفوی دور میں پڑا ہے.
ایک بے مثال تمدن اسلامی ورثہ جس کی ترقی اور پیش رفت کا جلوہ 25 صدیوں سے جاری ہے اور خوبصورت مشرق وسطی کی روایت پر ہے. ایران کی دارالحکومت تہران کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور ایران کی کل آبادی کا 6ٹا حصہ تہران میں رہتا ہے.
شاہ تیمہ صفوی کا دارالحکومت قزوین تھا، اس لیے وہ قزوین میں رہا کرتا تھا. ازبک متواتر حملے کرتے رہتے تھے اور ایران کے مشرقی علاقوں پر قبضہ جما لیا کرتے تھے، تو شاہ عباس ازبکوں کے حملوں کو روکنے کے لیے قزوین سے کئی بار مجبوراً تہران گیا اور یہاں اس نے کیمپ لگایا. دریاسنا شاہ تیمہ صفوی کو تہران پسند آ گیا اور وہ تہران گاؤں کے اطراف میں ایک حصار کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس کے بعد تہران دارالحکومت کی شکل اختیار کر جاتا ہے.
سولہویں صدی کے دوسرے نصف میں یہ سرسبز دیہات شاہ تہماسب شاہ صفوی کی توجہ کا مرکز بنتا ہے. اس کے حکم پر شہر کے اطراف میں 1533 عیسوی میں تعمیرات ہوئیں اور اس کے بعد سے تہران نے ایک شہر کی حیثیت حاصل کر لی اور منظم طور پر ترقی کی.
جیسا کہ مشہور ہے کہ ناصر الدین شاہ کے دور حکومت میں پیرس بیسٹین پلان کے مطابق مرزا عیسیٰ کی خلافت کے زمانے میں بوہلر نامی ایک فرانسیسی کی مدد سے شہر کے چاروں طرف ایک خندق کھود کر شہر کا رقبہ 400 ہیکٹر سے 2500 ہیکٹر کر دیا جاتا ہے. شہر کے 12 دروازے ہو جاتے ہیں، لیکن اب کوئی حصار نہیں ہے بلکہ صرف ایک خندق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دفاعی نظام میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور شہر کے دفاع کے لحاظ سے حصار کا کھینچنا بیکار ہو جاتا ہے.
میں نے تہران کے سب سے پرانے حصے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. از دوره
صفوی دور حکومت میں حصار کی جگہ باقی رہتی ہے کیونکہ اس کی جگہ سڑکیں بنا دی جاتی ہیں اور چار علاقے اودلا جان، بازار، سنگلج اور ارگ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔
مرمت شدہ ریل گاڑیاں آپ کو مناسب قیمت پر بازار کے تمام شمالی حصوں تک لے جاتی ہیں۔ ان میں سوار ہو کر خریدار اور تفریح کرنے والے دونوں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک اور ذریعہ بازار تک پہنچنے کا ہے ٹانگا۔ ٹانگے تفریح کا ذریعہ بھی ہے اور بازار کے کچھ حصوں میں نقل و حمل کا وسیلہ بھی۔ بازار بہت بڑا ہے، لگاتار کئی دن کے بعد بھی بازار کا چھوٹا سا حصہ میں دیکھ سکی۔ یہ کتنے کا ہے؟
یہ $118 کا ہے۔
دستکاری کا کام ہے، کرمان کا
معلوم نہیں کہاں کا ہے، لیکن اصفہان کا قلم ہے یہ، اور یہ جو کام ہے یہ اصفہان کا ہے۔
تھکی ماندہ بھوکی بازار کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ آسانی سے مل گیا۔ دراصل تہران کا ایک پرانا اور عام اور چھوٹا سا گھر تھا جسے ریسٹورنٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس ریسٹورنٹ کا اندرونی منظر، پکی اینٹوں کی دیواریں، طاق اور فیروزی رنگ کے خوبصورت ٹائل، یہ منظر دیکھنے والے کے سامنے ایک صدی پہلے کی تصویر پیش کرتے ہیں۔
تہران کے ایران کا دارالحکومت بننے کے بعد سے، یعنی 1285 تک کی، جو تہران کی توسیع کا سال تھا، یعنی قاجاری دور حکومت کے اوائل کے زمانے کی، بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ یعنی ابھی ایرانی ثقافت یورپی ثقافت سے متاثر نہیں ہوئی ہے، اور یہ دور ناصر الدین شاہ کے پہلے دور حکومت سے متعلق ہے۔ مدرسہ مروی، قدیم مدرسہ سپہ سالار اور مسجد امام خمینی کے قیام کا دور۔
مسجد امام خمینی تہران کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کی تعمیر فتح علی شاہ قاجار کے حکم سے تقریباً 200 سال پہلے ہوئی۔ مسجد کا اصل صحن تقریباً 2000 مربع میٹر کا ہے۔ سات مختلف رنگوں کے بیل بوٹے بنے خوبصورت ٹائل دیواروں پر لگائے گئے ہیں۔ سنگ مرمر کا 13 منزلہ ایک منبر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تقریر وغیرہ کرنے کے لیے اس منبر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مسجد کا رقبہ تقریباً 10,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کا اصل دروازہ شمال میں ہے اور بازار کی طرف سڑک سے متصل ہے۔ اس دروازے کی 18 سیڑھیاں ہیں۔ اس کا صحن مربع شکل میں ہے۔ اس کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں ہیں۔ اس مسجد کے 2 مینار ہیں جو تقریباً 100 سال پرانے ہیں، اور 25 سال پہلے ان کے درمیان ایک گھڑی نصب کی گئی۔ بازار کے دکاندار راہگیر نماز ظہر کے لیے یہاں آتے ہیں اور باجماعت نماز عطا کرتے ہیں۔
کئی سال پہلے تک یہاں کوئی مکان نہیں تھا۔ قدیم تہران شروع میں جس کا قیام شاہ خواجہ آغا محمد خان کے ہاتھوں عمل میں آیا، اب ایک صنعتی ملک کے دارالحکومت میں تبدیل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس شہر کی توسیع و ترقی کے لیے لاکھوں اینٹیں منگائی گئی ہیں، اور اب تہران اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس کی فضا میں کچی اینٹیں بھی پک جاتی ہیں۔ دیکھیے، اس زمانے میں تہران کے 3 مراکز بن جاتے ہیں۔ ایک وہی قدیم مرکز ہے، ایک پرانا رے شہر ہے جو تہران کے جنوب میں واقع ہے، اور ایک مرکز شمیران ہے۔ جدید دور میں تہران کے یہ 3 مراکز آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے تہران شہر دیگر شہروں سے بہت مختلف ہے۔ میں ایک دن شمس العمارہ کی عمارت کے اوپر گیا اور عودلا جان اور ناصر خسرو روڈ کی تصاویر لیں، تو جب میں نے ان تصاویر کو دیکھا تو اپنی کھینچی ہوئی تصاویر دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ ان تصاویر میں 2 رنگ نمایاں تھے، ایک نارنگی اور ایک کتھئی رنگ، اور ان کے بیچ کا ایک رنگ تھا جو کھپریل سے متعلق تھا، اور دوسرا رنگ سبز تھا جو سرو اور چیڑ کے درخت کا رنگ تھا۔ دیکھیے، مجھے بہت تعجب ہوا کہ میرے تاریخی شہر تہران کا رنگ کچھ اور ہی ہے۔ مجھے تاریخی تہران شہر سے، جو کہ میرے تصور میں تھا، اس سے میرے شہر تہران کی شکل و صورت بہت اچھی لگ رہی تھی، اور شہر مجھے حسین معلوم ہو رہا تھا۔
کے وسط میں واقع قدیم ترین عمارت گلستان محل ہے، جو ایک زمانے تک شاہی رہائش گاہ تھی۔ یہ محل اب ایک پرسکون و خوبصورت باغ اور میوزیم میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس میں قاجاری دور کی چیزیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ گلستان محل تہران کے تاریخی حصے کے وسطی علاقے میں واقع ہے۔ یہ محل شروع میں صفوی دور میں تعمیر ہوا۔ اس میں توسیع کے بعد یہ محل 19ویں صدی میں، جب یہ شاہی رہائش گاہ قاجاری خاندان کے مرکز اقتدار کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، بہت سی خصوصیات کا حامل ہو گیا۔ محل کے اس حصے کی ڈیزائننگ ایرانی اور یورپی فن کا نمونہ ہے، مثلاً ٹائل اور آئینے کا کام، اور تمام چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں ایرانی فن کا نمونہ ہے، لیکن اس کی ڈیزائننگ اور ڈھانچہ ویٹیکن کے ایک کتب خانے سے لیا گیا ہے۔ ہاں، ویٹیکن کتب خانہ، میرا مطلب خاص طور سے اس کی یہ طاق ہیں۔ ٹائل تو منفرد ہیں۔ جی ہاں، ان ٹائلوں کے رنگ قاجاری دور کے رنگ ہیں۔ یہ عجائب گھر ہے, ہے نا؟ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کا پہلا عجائب گھر ہے اور شاہی عجائب گھر. یہ عجائب گھر عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا نہیں تھا, لیکن بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کا پہلا عجائب گھر ہے. وینس سے لائے گئے ہیں یہ جھومر یہاں پر. جی ہاں, یہ بوہیمیائی ہیں اور جمہوریہ چیک سے متعلق ہیں, اور یہ رنگین چراغ وینس سے لائے گئے ہیں. یہ عمارت قاجاری دور کے معماری اور فن کے نمونے ہیں جو ایرانی فن و ہنر میں یورپی طرز کے داخل ہونے کا ثبوت ہے. یہ عمارت صرف قاجاری بادشاہوں کے مرکز اقتدار کا مقام نہیں تھا, بلکہ اس کا استعمال تفریح اور رہائش کے لیے بھی ہوتا تھا, اور 19ویں صدی میں آرٹس پروڈکشن کا مرکز تھا. باد گیر نامی عمارت 1806 میں فتح علی شاہ کے دور حکومت میں تعمیر ہوئی. ایک مدت کے بعد اس عمارت میں وسیع تغیرات اور تعمیر نو بھی ہوئی. یہ عمارت 2 کمروں پر مشتمل ہے. ایک مرکزی کمرہ ہے جس میں گلستان محل کی خوبصورت ترین رنگین کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں. بیرونی حصے میں 4 باتکش ہیں جن میں پیلے اور نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. ان کے پائے کالے رنگ کے ہیں اور اوپری گنبد نما حصہ سنہری ہے.
دیکھیں 1282 ہجری قمری مطابق 1867 عیسوی میں معیر الممالک نے شمس العمارہ عمارت بنائی, اور اس زمانے میں یہ عمارت تہران کی سب سے اونچی عمارت ہوا کرتی تھی. یہ تہران کی عمارت سب سے پہلی اونچی عمارت ہے.
شمس العمارہ یا عمارت خورشید گلستان محل میں حیرت انگیز ترین عمارت ہے. ناصر الدین شاہ کے یورپ کے پہلے دور سے پہلے ایک اونچی عمارت بنانے کا خیال اس کے دماغ میں آیا. ناصر الدین شاہ ایک ایسی عمارت چاہتا تھا جہاں سے پورے شہر کو دیکھ سکے.
دیکھیں اس عمارت کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ شاہ اور اس کے خاندان والے محل سے باہر کا نظارہ کر سکیں, پہاڑ دیکھ سکیں, قدرتی مناظر دیکھ سکیں, اور لیکن شمس العمارہ کی عمارت کی ہمسائگی میں واقع ارگ اور عدلہ جان علاقوں کے لوگ محل کے اندر کوئی چیز نہ دیکھ سکیں.
اس عمارت کی 2 جڑواں ٹاور ہیں. باہر کی طرف کئی طاق ہیں, پیچیدہ لیکن خوبصورت ٹائلیں اور تزئین و آرائش والی کھڑکیاں. یہ عمارت ایرانی اور یورپی فن معماری کا مرکب ہے.
شمس العمارہ کی عمارت کی تعمیر کے ساتھ ہی شہر کے لوگ یورپی طرز کی عمارتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یورپ گھومنے جائیں تو پورے یورپ میں اس طرح کی عمارتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔
ایک سو پچاس سال پہلے امیر کبیر نے محل کے پاس ہی توپ خانہ چوک بنانے کا حکم دیا۔ اس چوک کی تعمیر کے بعد توپیں اور بھاری فوجی ساز و سامان اس جگہ رکھا گیا۔ اس چوک کی تعمیر میں 10 سال لگے۔ یہ جگہ یعنی توپ خانہ چوک شہر کے قدیم و جدید حصے کے درمیان رابطے کا راستہ تھا۔
تہران کے شمال میں انقلاب روڈ، جنوب میں شوش روڈ، مغرب میں نظامی روڈ جو بعد میں کارگر روڈ کے نام سے مشہور ہوا، اور مشرق میں موجود حفدہ شہریور روڈ، پہلے شہباز روڈ تھا، قاجاری دور میں تہران کے یہی 4 اہم روڈ تھے۔ بعد میں شمال میں آپ کرج بلورڈ تک توسیع ہوئی اور آپ کرج بلورڈ کا نام بعد میں الیزابتھ بلورڈ ہوا، اور بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے کشاورز بلورڈ رکھ دیا گیا، اور آج تک یہی نام چلا رہا ہے۔
نامی روڈ تہران کا ایک قدیم و مرکزی روڈ ہے۔ یہ روڈ ایران کے مختلف عقائد کے درمیان اتحاد کی علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روڈ پر کئی مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں واقع ہیں۔ یہاں لمبے عرصے سے مذہبی اقلیتوں کے لوگ پرامن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ آدریوں کا مندر کچھ ہندوستانی زرتشتیوں نے بنوایا ہے۔ اس عمارت میں کئی اور عمارتیں ہیں جو ایک منزلہ ہیں، اور ایک ہال ہے جو 2 منزلہ ہے۔ صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد ایک دالان میں پہنچتے ہیں۔ اس کے آگے ایک مستطیل کھلی جگہ ہے، اور یہیں پر مذکورہ مندر واقع ہے۔ یہاں ایرانی زرتشتی آزادانہ طور پر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ داخل ہوتے وقت سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس مندر کے بیچ میں آگ جلتی رہتی ہے جو مندر کی تعمیر کے وقت سے ہی جل رہی ہے۔ Thank you.